أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کلام جدید میں ہماری آخری فصل، فصل 12 ہوں، 12ویں فصل دین و اخلاق میں ہے. 12ویں فصل، 11ویں ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. 11ویں فصل تھی دین در عرصہ جامعی، یعنی اس میں ہم نے بات کی تھی، اس کی سیکولرزم کی بات کی تھی، کثرت گرائی جو ہے، کثرت گرائی در تقریباً یہ ساری باتیں ہو گئی تھی. اس میں 12ویں فصل دین و اخلاق کے اندر ہے، کلام جدید کے اندر یہ انتہائی مہم بحثوں میں شمار ہوتی ہے کہ اخلاق و دین اس کا آپس میں کیا رابطہ ہے. مختلف نظریے موجود ہیں کہ اس فصل میں ہم خلاصتاً نسبتاً استدلالی بحث کریں گے مختلف نظریوں کے بارے میں. مثلا ایک نظریہ یہ ہے کہ اخلاق جزو دین ہے، دین ایک مجموعے کا نام ہے، اس مجموعے میں ایک جز جو ہے وہ اخلاق ہے. بعض قائل ہوئے ہیں کہ دین جزو اخلاق ہے، یعنی اخلاق ایک مجموعے کا نام ہے، اس کا ایک جز کیا ہے، دین ہے. اور بعض قائل ہیں کہ دین و اخلاق دونوں مستقل ہیں، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں پایا جاتا اس طریقے کا. اگر دین نہ ہو اخلاق ہو سکتا ہے. اس قسم کی باتیں ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے، اور فضاء غربی کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر، مختلف نظریے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس پر بحث ہو چکی ہے غربی فضا کے اندر. اور پھر چونکہ کلام جدید غربی فکر کو ناظر ہے، لہذا ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ باتیں مطرح ہیں، اگرچہ جیسے کہ عرض کروں گا اشارہ ہوگا اس کی طرف کہ بعض ابحاث دین و اخلاق کی نسبت ہمارے بعض کتب کے اندر موجود ہیں، اور نظریے اسلام کے اندر مختلف موجود ہیں. ایک تقسیم اس نے غربی مفکر نے ویلیم بارتلی یہ اپنی کتاب اخلاق و دین کے اندر 6 احتمال بیان کرتا ہے اس عنوان کے اندر کہ رابطہ دین و اخلاق کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے، سب سے پہلے تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں اس طریقے سے کہ دین و اخلاق اشتقاق پذیر ہیں یا نہیں ہیں. اشتقاق پذیر کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی کہا کہ آپ یا تو دین سے اخلاق کو نکالیں گے یا اخلاق سے دین کو نکالیں گے. اشتقاق مشتق سے ہے، مشتق یعنی اشتقاق سے لینے سے ہے اس طرح. اگر اشتقاق پذیر ہو تو اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں، اور اگر اشتقاق پذیر نہ ہو تب بھی 3 صورتیں بنتی ہیں. اشتقاق پذیر ہو تو 3 صورتیں بنتی ہیں. کیسے؟ پہلا احتمال، دین و اخلاق عین ایک دیگر ہیں، دین یعنی اخلاق، اخلاق یعنی دین، عینیت پائی جاتی ہے ان کے درمیان، کسی بھی مورد میں تفکیک نہیں ہے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ اخلاق بخشی از دین ہے، جزو دین ہے. اور تیسرا احتمال کیا ہے؟ دین ہے کہ جو بخشی از اخلاق ہے، جزو اخلاق ہے. اگر آپ قائل ہوں کہ دین و اخلاق آپس میں قابل اشتقاق نہیں ہیں، تو یہاں سازگاری والی بحث آ جائے گی کہ درست ہے کہ دین و اخلاق اشتقاق پذیر نہیں ہیں، دو مستقل حقیقتیں ہیں، نہ کہ ایک حقیقت سے مشتق ہیں مثلا. تو آیا ان دونوں کے درمیان سازگاری تام ہے؟ یعنی دونوں ہر ہر مورد میں سازگار ہیں، سازگاری کے کامل پائی جاتی ہے ان کے درمیان؟ یعنی جو کچھ دین کہتا ہے اخلاق بھی وہی کہتا ہے، جو کچھ اخلاق کہتا ہے وہی دین کہتا ہے، سازگاری کے کامل پائی جاتی ہے، ایک احتمال یہ آ جائے گا. دوسرا کیا ہوگا؟ سازگاری جزئی دین و اخلاق بعض جگہ پر کیا ہیں؟ سازگار ہیں، اور بعض جگہ پر سازگار نہیں ہیں. سازگاری جزئی پائی جاتی ہے. تیسرا احتمال کیا ہے؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ دین و اخلاق کے اندر اصلاً سازگاری پائی نہیں جاتی ہے، دین کچھ کہتا ہے اور اخلاق کچھ کہتا ہے. بس اس قسم کے چھ احتمال بنتے ہیں اس رابطہ دین و اخلاق کے اندر. انسان اگر بات کرے تو اس کو جواب مل جائے گا کہ آپ اشتقاق پذیری کے قائل ہیں یا عدم اشتقاق پذیری کے قائل ہیں. اشتقاق پذیری کے قائل ہیں تو دین کو جزو اخلاق مانتے ہیں، یا اخلاق کو جزو دین مانتے ہیں، یا ایک دوسرے کو عین مانتے ہیں؟ اسی طریقے سے طریقے سازگاری کے اندر ہے اگر اشتقاق پذیر نہ ہو تو. یہ مختلف نظریے اس کے اندر استدلالاً مطرح ہوتے ہیں اور ذکر ہوتے ہیں. جی نظریے نہیں ہیں، اس نے احتمال دیا ہے. مثلا اگر ہم بحث کریں اس، یہ چھ قسم کے احتمال ہمارے سامنے ہیں، بررسی کریں گے ہم اس میں، ایک ایک احتمال کو سامنے رکھیں گے، اس پر بحث کریں گے اور نتیجہ لیں گے کہ کون سا نظریہ، کون سا احتمال جو ہے وہ درست ہے. اشتقاق پذیری کا نظریہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے اعتبار سے کتب میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اس یہ نظریہ افلاطون سے نقل ہوا ہے. اشتقاق پذیری میں جو مہم نظریہ ہے کہ اخلاق جزو دین ہے، یہ مطرح ہوتا ہے موحدین کے درمیان. مثلا افلاطون آ کر یہ اس طریقے سے کہتا ہے، کہتا ہے آیا آنچه محبوب خدایان است بدان علت محبوب است که خدایان دوستش دارند. کہتے ہیں کہ خدا ایک چیز محبوب خدا ہے، ठीक है, महबूबे खुदा क्यों है? ये अफलातून कहता है, कहता है महबूबे खुदा इसलिए है चूंकि खुदा चाहता है उसको। अगर इसको खुदा न चाहता तो ये महबूबे खुदा ना होता। या यूं कहें कि तकवा आप कहते हैं कि फेले खूब है। क्यों फेले खूब है? तकवा की ये खूबी कहां से आई है? अफलातून का अगर नजरिया माने तो ये कहा जाएगा कि तकवा इसलिए अमरे खूब है चूंकि खुदावंदे मुताल ने तकवे का हुक्म दिया है। अम्र इलाही मुतअल्लक है तकवा के, पस खूब है। इसी तरीके से आप सच बोलने को ले लें, इसके मुकाबिल में नजरिया क्या हो जाएगा? मुकाबिल में नजरिया यह होगा कि चूंकि सच बोलना खूब है, खुदा ने अमर किया है इसका। दिक्कत करनी है बात के अंदर। पहला नजरिया क्या कह रहा था? चूंकि खुदा ने अमर किया है पस खूब है, चूंकि खुदा ने इरादा किया है पस खूब है। मुकाबले में नजरिया क्या कह रहा है? कि चूंकि खूब है, खुदा ने सच बोलने का हुक्म दिया है। आया ये बात जो है वो हमारे इस्लाम के अंदर मथरा है या मथरा नहीं है? मथरा है। हमारे सामने दो मकतब मौजूद हैं किस बात के अंदर? हुस्न कुबह अकली के अंदर पाए जाते हैं कि आया अशिया का जो हुस्न है, जो कुबह है, वो उसका जाती है या जाती नहीं है बल्कि शरई है। अशायरा कायल है कि अशिया का जो हुस्न कुबह है वो अम्र इलाही की वजह से है। खुदा जिसका हुक्म दे देगा वो खूब है, जिससे रोक देगा वो क्या है? बद है। अशायरा के कल इल्म उसूल के अंदर मुफसल बात मौजूद है हुस्न कुबे अखली की। मुकाबिल में मुतज़िला व इमामिया क्या कायल है? खुसूसन मुतज़िला के साथ इमामिया का थोड़ा फर्क है, वो फिर इल्म उसूल के अंदर मुफसल बात है। मुतज़िला कायल हैं आकर क्या कि अशिया का हुस्न कुबह जाती है। यानी अगर दीन आकर हमें न भी बताता तो हम अशिया के हुस्न कुबह को पहचान लेते, अकली, चूंकि हुस्न कुबह अकली है। लेकिन अशायरा कहते हैं कि दीन ने आकर हमें बताया है कि फलां चीज खूब है अंजाम दो, फलां चीज बद है उससे रुको। लेकिन अगर दीन ना होता तो हमें खूब और बद का पता ना चलता। बस ये दो नजरिए इस अशायरा व मुतज़िला के अंदर पाए जाते हैं। इस किसके अंदर पाए जाते हैं? कौन राबता है दीनों अखलाक का। यहाँ पर हम हुस्न कुबह अकली की बात जो है इस यहाँ से हम मबना लेंगे कि इनके नज़दीक अखलाक और दीन का क्या राबता है। बस हम नतीजा क्या लेंगे? अगर हुस्न कुबह शरई के कायल हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अखलाक और दीन का जो राबता है वो क्या है? वो इश्तिकाकी होगा। यानी क्या मुराद, यानी आप दीन से अखलाक को लेंगे, दीन जो कुछ कहेगा वो खूब कहलाएगा। लेकिन अशायरा के अगर हुस्नो कुब अकली के मबने को ले लें और इसके मुतजिला के, तो इनके नजदीक क्या हो जाएगा, अखलाक मुस्तकिल है दीन से। क्यों? इस वजह से कि ये हुस्नो कुब अकली के कायल हैं अशिया के, कि अशिया का हुस्नो कुब अकल इंसान दर कर सकता है उसको, दीन अगर बयान ना भी करे तो अशिया का हुस्नो कुब इंसान वाजे अब समझ लेता है। अशायरा का नजरिया अगर आप जाकर मसीहियत में देखना चाहते हैं, तो उसका जो सबसे पहला इंसान मुफक्किर जिक्र हुआ है वो है सेंट अनसेल्म। ये अशायरा के
अच्छा,
नजरिए का कायल है,
ये वो यहां से मैं ये
आंसल भाई है, ये अशायरा के नजरिए का कायल है। और अगर मुतजिला के नजरिया गर्ब में देखना है, सबसे पहला कौन मुफक्किर जिक्र किया जाता है, वो तुमास एक्विनास है। बस अगर अशायरा के नजरिए को मद्देनजर रखें तो नतीजा ये निकलेगा कि अखलाक जुज इला यनफक्के दीन है, जुज ए दीन है लेकिन जुदा नहीं है, दीन से हमने अखलाक को लेना है। लेकिन अगर मुतजिला के नजरिए को मद्देनजर रखें तो फिर क्या होगा, अखलाक दीन से मुस्तकिल होगा, जुज ए दीन शुमार नहीं होगा।
अशारे नजदीक
अशायरा का
इस
इश्तिकाकी
तरह की
तकरीबन
है,
बन जाएगा
जुज़े
उसमें।
दीन होगा,
और हाँ, और इनका
मुस्तकिल
मोतज़िला
होगा,
का जो है वो मुस्तकिल हो जाएगा, इश्तिकाक यानी
ये
दीन
जुज़े
से
दीन नहीं
अख्ज
है।
शुदा नहीं है, जुज़्वे दीन नहीं है। बस कामिल हो जाएगी बात, क्योंकि हम भी इमामिया अगरचे हुस्नो कुब अकली कायल हैं लेकिन 100% मुतजिला की तरह कायल नहीं है। बाज अशिया का उसको शरी भी हो सकता है। बहरहाल ये फिर इल्म उसूल के मुफसल बातें हैं, उसमें फिर इंशाल्लाह देखेंगे और अखलाक में क्या बातें होंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मतलब वाजे हो जाएगा। ये तकरीबन मतन में इन्होंने इबारतें ज़्यादा लेकर आए हैं इस फसल के अंदर, असल नज़रिया जो है वो तबयीन कर दिया है, तो मेरे ख्याल में शायद जो भी दोस्त मतन पढ़ेगा उसको मतलब मुश्किल नहीं लगेगा। वैसे इन्होंने भी यहाँ ये अफलातून से भी ये नकल किया है, मसलन अशायरा का नज़रिया इन्होंने सफ़ा 348 पे नकल किया, दर तारीफ़ मफाहिम। वैसे चूँकि गरबी हमारे मद्देनज़र हैं लिहाजा गरबी से शुरू किया है, फिर आखिर में जाकर कहते हैं कि म्यां ने बरखी अज़ अंदिशमंदा ने मुसलमान ने जस्तजू कर दी, यानी यही नज़रिया जो है क्या है कि वो क्या कहता है, सादुद्दीन तफ्तज़ानी है कि जो कहता है मा अम्र व नहिरा दलील बर हुस्नो कुबह अफआल करार नामी दहीन, यानी बल्कि अब नजर मां कार नीक आन अस के मुतालक अम्र व मदह खुदावंद बाशद, यानी वो ये कहना चाहता है कि अम्र व नहीं इलाही किस वजह से, हम ये नहीं कह सकते कि अम्र व नहीं इलाही इस वजह से चूंकि अशिया जो है वह हुस्न कुब रखती हैं, इस वजह से बाज जो हुस्न रखती हैं वो अम्र दे दिया, उसका जो कुब रखती हैं वो اس کو نہیں کر دیا، روک دیا اسے، یہ ہم نہیں قائل ہیں، بلکہ کسے قائل ہیں؟ اساساً کیا ہے؟ قارنیک آناس کے متعلق امر و مد ہے خداوند باشد. افلاطون کے نظریے کو انہوں نے در صدق گزارہا دوسرے عنوان کے اندر یہاں پر ذکر کیا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ افلاطون نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور اپنے استاد سقراط سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ آیا اعمال شائستے بدان علت کے محبوب خدایان خدایانند شائستے اند یا بدان علت کے شائستے اند محبوب خدایانند، یعنی اس طریقے سے بیان کیا اور پھر پہلے شک کو اختیار کیا، یعنی وہی جو اشاعرہ کا نظریہ تھا، شک اول کو قبول کر لیتا ہے اس کو. بس اشعری نظریے کو غربی زبان کے اندر، یعنی غربی کیا معنی کرتے ہیں، انگلش میں جو تعبیر لے کر ہیں اس کا فارسی ترجمہ جو پھر عربی فارسی میں کیا گیا، کیا ہے؟ نظریہ امر الہی. یعنی اشعری نظریے کو ہم نظریہ امر الہی کا نام دے سکتے ہیں. بس آپ اگر کلام جدید کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ یہ نظریہ امر الہی کے قائل ہے، نظریہ امر الہی جو ہے فلانا ہے، نظریہ امر الہی یعنی اشعری نظریہ، یعنی حسن و قبح شرعی، جس کو خدا انجام دے وہ خوب، جس سے روک دے وہ خوب نہیں ہے، وہ بد ہے. یہ ایک مطلب تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس ایک نظریہ جو ابھی بررسی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاق جزو دین ہے. عرض کیا اس میں مسلمانوں کے درمیان اشعری قائل ہیں اس کے، اور غربیوں کے درمیان بھی اس کے طرفدار موجود ہیں کہ جو نظریہ امر الہی سے اس بات کو ذکر کرتے. لیکن اس نظریے کے اوپر ایک اشکال کیا گیا ہے غربی مفکرین کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ نظریہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مغالطہ پایا جاتا ہے. کیا مغالطہ پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، باید کو استنتاج کیا ہے ہست سے، اور یہ کام درست نہیں ہے. پر مغالطہ لکھ لیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ استنتاج باید کیا ہے کس سے؟ ہست سے، اور یہ کام درست نہیں ہے. اب اس کو تبیین کرنے کے لیے کافی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، مقدمے مختلف چاہیے تاکہ ہم اس مغالطے کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. قضایۂ اخلاقیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بایدھا ہیں. باید سے کیا مثلا آپ کہتے ہیں کہ حتمن سچ بولنا چاہیے، حتمن جھوٹ سے بچنا چاہیے، حتمن جو ہے وہ کیا ہے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ جو حتمن کہنے کی باید ہے فارسی میں، باید اس کام کو انجام دیں، باید اس کام سے رکیں، باید مثلا فلاں کام کو انجام دیں. باید یہ ہے قضائے اخلاقیہ، وہ بایدھا ہیں، اس میں بایدھا ذکر ہوتے ہیں. فلسفے کے اندر جو قضایا پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قضائے ہستہا. مثلا آپ کہتے ہیں خدا ہے، ملائکہ ہیں، جہان ہے، جہان حادث ہے، آئمہ ہیں، آئمہ معصوم ہیں، یہ ہست ہست آپ لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہست ہے، ان کو کہتے ہیں یہ قلایا کون سے ہیں، ہستہا ہیں، یہ جو قضایا جو ہستہا ہیں یہ ناظر بے واقع ہوتے ہیں، واقع کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں خدا ہے، واقع کی طرف نگاہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو، آپ کہتے ہیں ملائکہ ہیں، آپ واقع سے خبر دے رہے ہیں، بس ہستہا ناظر ہیں کس کی طرف، واقعے کی طرف، اسی وجہ سے کہتے ہیں آپ جب پڑھیں گے مثلا مختلف کتابوں کے اندر مثلا آتی ہے بات کہ عقل نظری ہستہا کو بیان کرتی ہے اور عقل عملی بایدہا کو بیان کرتی ہے، تو آپ کو وہاں پہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، خدا ہے یا نہیں کس نے جواب دینا ہے، عقل نظری نے، باید ہوا کو کون بیان کرے گا، عقل عملی، بس ہمارے پاس بعض قضایا ہیں جن کو باید ہا کہا جاتا ہے، یہ قضایا اس میں باید ہا چیزیں بیان ہوتی ہیں، اور بعض قضایا ہیں کہ جو ہستہا ہیں، قضایا ہستی شناسانے ہیں، اور قضایا ہستہا ناظر بے واقع ہے، اور قضایا بایدہا یہ اشکال کرنے والے کا مبنی یہ ہے کہ بایدہا ناظر بے واقع نہیں ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ حتمن سچ بولنا چاہیے، واقع سے خبر نہیں دے رہا، وہ ایک قضیہ اخلاقیہ کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں خدا ہے، یعنی آپ واقع سے خبر دے رہے ہیں، بس بایدہا کی حقیقت ناظر بے واقع نہیں ہے، اور قضایا ہستہا کی ہویت و حقیقت کیا ہے، ناظر بے واقع ہے،
ناظر بے واقع نہ ہونے کو ہی کہتا مغالطہ ہے،
نہ استنتاج کو، استنتاج کو ابھی واضح ہوگا اس کیا کیا ہے اس نے، ابھی مقدمہ سمجھا اس میں، بس یہاں تک مطلب سمجھ میں آ گیا، بایدہا قضایا اخلاقیہ ہے و ناظر بے واقع نہیں ہے، ہستہا ناظر بے واقع ہیں، واقع سے خبر دے رہے ہوتے ہیں، یہ دو قضایا جدا ہیں، ان کی حقیقت جدا ہے، اشکال کرنے والا یہ کہتا ہے آ کر ہے نا، اشکال سے پہلے ایک اور مطلب میں آپ کو ذکر کر دوں، بس ایک مقدمہ یہ ہو گیا، دوسرا مقدمہ اشکال کو سمجھنے کے لیے، آپ اگر ایک نتیجہ منطقی لینا چاہتے ہیں اس کی چند شرائط ہیں، کیا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ نتیجہ مقدمات سے تناقض نہ رکھتا ہو، مثلا مقدمہ آپ نے کچھ اور بنایا ہو، نتیجہ اس کا کچھ اور لے لے، متناقض نہیں ہونا چاہیے، مثلا مقدمے میں آپ وجودی بحث کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا آدمی لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے مقدمے وجودی ہیں تو نتیجہ بھی کیا کریں گے، وجودی دیں گے، تو نتیجہ بھی آپ کو وجودی ہی لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ مقدمات آپ کے وجودی ہوں نتیجہ آدمی نکال رہے ہیں اس میں سے، یہ استنتاج درست نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ نتیجہ جو آپ لے رہے ہیں اس نتیجے کا مفہوم مقدمات کے اندر موجود ہونا چاہیے، دقت کرنی ہے اس کے اندر. مثلا آپ مقدمہ بنا رہے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں حسین غائب ہے، حسن حاضر ہے، نتیجہ لے لیں کیا؟ بس حسین خشمگین ہے، بس حسین جو ہے وہ غصے والا ہے. نتیجہ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کے مقدمے میں یا حاضر ہونا آیا ہے یا غائب ہونا آیا ہے. غضب کا مفہوم تو اصل مقدمات میں موجود ہی نہیں ہے. بس نتیجہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں مقدمات سے، تو نتیجے کا مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے استدلال کے مقدموں میں موجود ہونا چاہیے. مثلا آپ جب کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ العالم حادثن. حادث کا جو آپ نے، حادث ہونے کا جو نتیجہ آپ نے لیا ہے، یہ نتیجہ پہلے مقدمے میں موجود تھا تو آپ نے حدوث کا نتیجہ لیا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کل متغیر حادث عالم متغیر کل متغیر حادث اور نتیجہ لینا عالم قدیم، نتیجہ غلط ہے. اصل تو قدیم مقدمے میں آیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے نتیجہ لیں. بات واضح ہوئی ہے؟ پس نتیجہ جو آپ اخذ کر رہے ہیں مقدمات سے، اس کا مفہوم کہاں ہونا چاہیے؟ مقدمات کے اندر ہونا چاہیے. اب اشکال تھوڑا سمجھ میں آئے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا محبوب خداوند ہے، یہ قضایا ہستہا ہے، خبر دے رہا ہے واقعے سے کہ سچ بولنا، صدق محبوب خدا ہے، خدا دوست رکھتا ہے اسے. نتیجہ آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر آپ نتیجہ یہ لیں کہ پس سچ بولنا چاہیے حتمن، تو یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ قضیہ بایدہا. آپ یہاں پر کس مغالطے کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ ایسے قضیہ سے کہ جو قضیہ ہستہا ہے، جو قضیہ ناظر بے واقع ہے، اس سے نتیجہ کون سی لے رہے ہیں؟ بایدہا. بابا آپ کے مقدمے میں باید ہے ہی نہیں ہے، تو نتیجے میں باید کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے استدلال کے اندر آپ کے مقدمے میں باید پوشیدہ ہوتا، باید کا مفہوم موجود ہوتا، تو پھر آپ نتیجے میں آ کر کہتے کہ پس اس کو انجام بھی دو، باید اس کے اندر آپ لگا دیتے آ کر. جب آپ کے مقدمے کے اندر باید ہے ہی نہیں ہے، وہ قضایا ہستی ہے، ہستی شناسی والا قاعدہ ہے، ناظر بے واقع والا قاعدہ ہے، وہ فقط خبر دے رہا ہے کہ خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ صدق کو دوست رکھتا ہے، صدق کو پسند کرتا ہے. آپ کیا کریں؟ باید کا نتیجہ لے رہے ہیں آ کر. بس یہ مغالتا ہے، استنتاج باید از ہست یہ آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ مغالتا ہے اور یہ درست نہیں ہے. مطلب واضح ہوا کہ تبیین کی ضرورت ہے؟ دس کی طرف رجوع کریں گے، انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے. اپنی طرف سے کوشش کیا زیادہ سے زیادہ سہلتار کر کے بیان کروں، تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے. اس مغالطے کو کس نے سب سے پہلے کشف کیا ہے؟ ڈیوڈ ہیوم نے. انتہائی مہم غربی مفکر ہے یہ. میں نے عرض کیا تھا کہ غربیوں کے اوپر اگر کام کرنا ہے، چند مہم ترین غربی مفکر ہیں جن پر انسان کام کرے تو فلسفہ و بنیاد و مبانی غربی ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تمام غربی انہیں کے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ڈیوڈ ہیوم ہے، کانٹ ہے، ڈیکارٹ ہے، اور اس قسم کے مارکس ہے، چند ہیں اس طرح کے. اس نے آ کر یہ مغالطہ کشف کیا، اس نے نقد کیا آ کر،
یعنی اس نے بتایا کہ تم ہست کو کیا اور باید کو مغالط کر رہے ہو.
آپ نے خلط کیا اس نے، یعنی قضایا آپ ہستہا بیان کرتے ہو، نتیجہ آپ باید کا لے لیتے ہو. جا کے کہتے یہ ہو کہ خدا سچ کو دوست رکھتا ہے، نتیجہ لیتے ہو پس
حتمن بولنا,
حتمن بولنا بھی چاہیے. حتمن والا نتیجہ تو نہ لوگ, حتمن تو قضیے کے اندر آیا ہی نہیں ہے. میں دیکھ لوں متن میں کوئی مطلب رہ نہ گیا ہو. نقد اس کا کیا ہے؟ نقد انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. میں متن دیکھ لوں کوئی مطلب رہ نہ گیا ہو بیان کرنے والا, تاکہ مطالعہ اگر کریں تو آسانی ہو, مشکل پیش ہو جائے. تقریباً ہو گیا ہے. پس نتیجہ ایک لائن میں انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے, میں فقط اس کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں, نقل انشاءاللہ بات بڑھیں گے. بہرحال کسانی کے نظریہ امر الہی را گرفتار مغالطہ استنتاج باید از ہست میدانند, یعنی وہ لوگ کہ جو نظریہ امر الہی کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مغالطہ کیا ہے انہوں نے استنتاج باید از ہست والا, مبنا کیا ہے؟ ان نقطے را مسلم گرفتن, ان لوگوں نے, اشکال کرنے والوں نے کیا نقطہ مسلم لیا ہے؟ یہ لیا ہے جیسے میں نے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ بایدہا تفاوتی بنیادی با ہستہ دارند, کہ بایدہا کے قضایا جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہستہا سے حقیقتن جدا ہے, ہویتن جدا ہے, ماہیتن جدا ہے, ان کا آپس میں کوئی رابط نہیں ہے. بایدہا ایک الگ حقیقت کا نام ہے, ہستا ایک الگ حقیقت کا نام ہے. یہ نقطہ انہوں نے مسلم لیا ہوا ہے. وقابل ارجاب یک دیگر نیستند, اور آپ بایدہا کو ہستہا کی طرف نہیں پلٹا سکتے اور ہستہا کو بایدہا کی طرف نہیں پلٹا سکتے. بس چونکہ ان کے نزدیک مبنا یہ ہے, لہذا قائل ہوئے کہ ہست سے باید کا نتیجہ لینا مغالطہ ہے, استنتاج باید از ہست سے. یہ بنیاد تھی ان کی, مبنا تھا. ہم انشاءاللہ نقد کے اندر بعد والے درس میں عرض کریں گے کہ بایدہا ہستہا کی طرف یا ہستہا بایدہا کی طرف پلٹ سکتے ہیں, اس میں مشکل پیش نہیں آتی انشاءاللہ پھر بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.